بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العظيم. گزشتہ کل ہم نے مؤمنین کی جو صفات ہیں اس میں دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون کا تذکرہ کیا تھا. خیال یہ تھا کہ آج ہم تمام صفات پر ایک نظر ڈال لیں گے سرسری، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کن صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر ہم ان آیات سے ہٹ کر کچھ اور دوسری باتیں بھی ہیں، اکمال الشیم اس کا بھی انشاءاللہ کچھ مذاکرہ کرنا ہے. لیکن بہرحال پھر خیال یہ ہوا کہ آج ہم اس آیت پہ تھوڑی سی بات کر کے ہو سکتا ہے آج یہ عنوان ختم نہ ہو، تو ایک دو دن میں اس کو ختم کر لیں گے. چونکہ نئے چہرے بھی سامنے ہیں تو اس وجہ سے کچھ وہ باتیں بھی کرنی ہیں جو پہلے کئی مرتبہ ہو چکی ہیں پرانے ساتھیوں کے لحاظ سے، لیکن نئے جو حضرات ہیں ان کے لحاظ سے. یہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ایمان والوں کی جو صفات بیان کی ہیں، پہلی صفت ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، دوسری صفت ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اس پر ہم نے کل بات کی تھی، اور تیسری ہے والذین هم للزکاة فاعلون. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے للزکاة فاعلون کے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یؤتون الزکاۃ، الزکاۃ مؤدون، وہ الفاظ نہیں ہیں. الفاظ ہیں للزکاۃ فاعلون، اور اس میں بہت جامعیت ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنا، پاکی کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے. تو پاک کرنے والا عمل کرتے ہیں، کیا چیز کو پاک کرنا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا. اور ہم قرآن کریم میں دیکھیں تو یہ لفظ دو معنی میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ دونوں ہی معنی یہاں آ جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان جب اپنا مال جو خاص شریعت نے اصول مقرر کیے ہیں اس کے مطابق جب وہ ادا کرتا ہے، جس کو زکاة دینا کہتے ہیں، تو اس سے اپنے باقی مال کو پاک کرتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زکاة جو لوگ دیتے ہیں یہ کیا ہے، انما ہی اوساخ الناس، یہ تو لوگوں کا میل ہے. اس لیے فرمایا کہ دیکھو یہ میرے خاندان کے جو لوگ ہیں، بنو ہاشم ہیں، ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، میرے لیے، میرے خاندان والوں کے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے کہ انما ہی اوساخ الناس، یہ میل ہے. جو فقرا ہیں، غربا ہیں، وہ لے لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد بنو ہاشم وہ نہ لیں. تو خیر، یہ زکوٰۃ جب انسان ادا کرتا ہے تو باقی مال کا جو گند اور میل ہے وہ نکل گیا، اب یہ مال پاک صاف اور پاکیزہ ہو گیا، یہ بھی زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ دینے سے انسان کے دل کے اندر جو مال کی محبت ہے، جو حرص ہے، جو طمع ہے، ان چیزوں میں بھی کمی آتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ مال کی جو محبت کا جو گند ہے وہ بھی دل سے نکلتا ہے، یہ بھی ہو گیا پاک کرنا. اور یہ تو ہو گیا زکوٰۃ دینے میں، یہ دو باتیں آ گئیں کہ دونوں فائدے حاصل ہو رہے ہیں پاکی والے، مال بھی پاک ہو رہا ہے اور دل کی جو دنیا کے ساتھ جو گندگی ہے، جو محبت ہے، وہ بھی پاک ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ دوسرے معنی زکوٰۃ کے تزکیہ کے آتے ہیں، جو یہاں پر عام طور پر شرح نے، عام طور سے مفسرین نے یہاں پر جو معنی مراد دیے ہیں وہ یہی ہیں. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اب اس کے معنی وہی قرآن کریم میں ہم دیکھیں کہ یہ لفظ دوسرا جس معنی میں استعمال ہوتا ہے تزکیہ، وہ کیا ہے، قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے. یہی جس کو ہم آج کل تصوف کہتے ہیں، یہی جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، قرآن کریم میں اس کے لفظ استعمال ہوا ہے تزکیہ، اور احادیث مبارکہ میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے احسان. یہ ایک ہی چیز ہے. عام طور پر جب تصوف کا لفظ آتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں اچھا تصوف، اس لیے کہ جیسے بہت سے الفاظ ایسے ہیں جس کے بارے میں اتنی باتیں لوگوں میں اتنی پھیل چکی ہیں کہ لفظ سنتے ہی کچھ پتہ نہیں عجیب سے اس کے بارے میں تصور آنے لگتا ہے. جہاد کا لفظ ہے, لوگ سنتے ہی ڈر جاتے ہیں, وہ جہاد نہیں, اس کا تذکرہ نہ کرو. عام لوگوں کے مجمع میں اگر باہر کہیں تذکرہ آ گیا جہاد, نہیں جہاد کا تذکرہ نہ کرو. کسی نے اگر سوال کر لیا اسلام میں جہاد ہے, لوگ ڈر جاتے ہیں, ہم کس کو کیا جواب دیں گے. کوئی ڈرنے کی بات نہیں, جہاد کی تعلیم اسلام میں ہے, ہم یہاں بھی کہتے ہیں, مسجد میں بھی کہتے ہیں, اور اگر ہمیں باہر کہیں کہنا ہو تب بھی ہم کہیں گے کہ جہاد کی تعلیم اسلام میں ہے. صرف اسلام میں نہیں, امریکہ کے قانون میں ہے, انگلینڈ کے قانون میں ہے, کینیڈا کے قانون, سب کے قانون میں. کون جہاد کو نہیں مانتا؟ کون ہے جس کے پاس آرمی نہیں ہے؟ کون ہے جس کے پاس اپنے ملک کو بچانے کے لیے وہ سہولت اور انتظامات اور ہتھیار نہیں لیتے؟ سب کرتے ہیں. بس اتنا ہے کہ تم لوگوں کے جہاد کی تعلیمات تمہارے عقل سے بنائی ہوئی ہیں, ہمارے جہاد کی تعلیمات ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی ہیں. یہ تو کمال ہے. کل ہم نے آیت پڑھی تھی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ پہلے مذاہب میں نہیں آیا ہے. اسی وجہ سے ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو, جس دن یہ نازل ہوئی تھی, اس دن کو ہم عید کا دن مناتے. اس کو کہا گیا نہیں, پہلے سے ہمارا وہ خاص ہی دن تھا, عرفات کے دن اور جمعہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی تھی, میدان عرفات, عرفات کے دن اور جمعہ کے دن نازل ہوئی تھی. تو بہرحال یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم, دین کامل ہے. اب ان لوگوں کے یہاں بہت سی تعلیمات نہیں ملیں گی, جو تھیں وہ بھی بہت سی مٹ گئیں اور ختم ہو گئیں, اور بہت سی تعلیمات بائبل میں ہیں بھی جو ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بائبل کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے. ایک پریسٹ تھا, اس نے میں نے پوچھا, شروع دور کی بات ہے, یہاں آتے رہتے تھے کبھی, میں نے اس سے پوچھا کہ, یعنی اس نے دیکھا کہ یہاں شروع میں ہم نے اپنا ہاؤس رکھا ہوا تھا اور وہ مختلف لوگ آئے تھے, ایک پریسٹ بھی آیا تھا, پتہ نہیں میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, مجھے پتہ چلا کہ پریسٹ ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو, وہی بعض عورتیں بھی آئی تھیں جو نقاب میں تھیں. تو اس نے کہا اچھا اسلام میں. میں نے کہا ہمارے یہاں اس طرح ہے. میں نے کہا آپ کے مذہب میں کیا ہے لباس کے بارے میں؟ میں کچھ نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, کچھ تو ہوگا کہ, یعنی آپ کے مذہب میں کہ بائبل میں کچھ تو ہوگا کہ کتنا کم از کم منیمم لباس کچھ تو انسان کا ہوتا ہے, کتنا پہننا ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا, اپنی بائبل کا اس کو نہیں پتا بیچارے کو, حالانکہ پریسٹ ہے. یہ تو بنیادی چیز ہے. ہم اسلام میں الحمدللہ کسی کے وہ نہیں, لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بچپن سے وہ تعلیم دی گئی کہ دیکھو یہ ستر ہے, یہ چھپا کر رکھنا ہے, یہ کرنا ہے, اور یہاں تک کہ اچھا اتنا لباس ہونا چاہیے, اتنے لباس ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہ بچپن سے الحمدللہ ہمیں سکھایا جاتا ہے. تو یہ تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اور اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی, تو اس وجہ سے یہ الحمدللہ محفوظ ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کو یہ سب چیزیں تعلیمات دی جاتی ہیں. صرف فرائض اور واجبات کے حد تک نہیں, سنن اور مستحبات اور آداب بھی الحمدللہ یہ بچپن ہی سے سکھائے جاتے ہیں. لیکن وہ بیچارہ جو ان کا پریس سمجھا جاتا ہے, اس کو یہی نہیں پتا کہ بائبل میں لباس کے بارے میں کچھ بھی تعلیمات ہیں یا نہیں ہیں. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو امریکہ کے آپ کے یہاں چرچ میں اگر کوئی آتا ہے تو منیمم لباس کا کچھ, کہ ہم اپنے طور سے مقرر کر لیتے ہیں اتنا ہونا چاہیے, لیکن بائبل میں نہیں. تو بہرحال یہ ان کی بات ہے. ہمیں الحمدللہ اس بارے میں اگر کوئی ہمارے سے جہاد کے بارے میں بات کرتا ہے تو یہ کوئی نقص کی بات نہیں, یہ تو کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیمات دی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی, اور وہ تعلیمات وہ ہیں کہ اگر ابھی بھی جو ظالم قوم ہے وہ اس پر عمل کر لے تو ان تعلیمات کی وجہ سے دنیا میں بہت سا امن قائم ہو جائے گا. اس میں ہے عورتوں کو مارنا منع ہے, بچوں کو مارنا منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجا کرتے تھے تو یہ تعلیمات دیا کرتے تھے جو تعلیمات عام ہیں, جہاں اخلاق کی تعلیم اور ہمدردی کی تعلیم وہاں پر بھی دی جاتی ہے. بہرحال وہ ایک مستقل عنوان ہو جائے گا. تو یہ بھی, یعنی اب یہ لفظ جو ہے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ لفظ کے اعتبار سے کبھی کبھی کوئی لفظ سن کر انسان سوچتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں اس کے کیا معنی ہوں گے. جیسے جہاد کے لفظ کو بدنام کیا گیا, وہ تو غیروں کی طرف سے ہوا, تصوف کے لفظ کو بدنام کرنے والے اپنے ہی ہوئے. اس کے کچھ وجوہات ہوں گی, جو بھی وجوہات ہوئیں, لیکن بہرحال اصل کے لحاظ سے یہ قرآن کریم میں تزکیہ کے لفظ سے اس کو بیان کیا گیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا گیا, کیوں بھیجا گیا, نبوت کیوں دی گئی, اس کے جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں نبوت کے مقاصد, اس میں چار مقصد جو بیان کیے گئے ہیں قرآن کریم کے دو تین جگہوں پر جو آیتیں ہیں, چار مقصد بیان کیے گئے ہیں. ان میں ایک مقصد وہ یزکیہم, تزکیہ, اسی کو بیان کیا گیا ہے. تزکیہ کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بنیادی جو ذمہ داری دی گئی, ایک تو تھا یتنو علیم آیاتی، قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھانا، قرآن کو عام جیسے عربی بولی جاتی ہے اس طرح نہیں، اس طریقے سے تھوڑا سا مختلف اس کو پڑھنے کا خاص طریقہ ہے، یہاں غنہ ہوگا، یہاں مد ہوگا، یہاں ادغام ہوگا، جو بھی اس کے جو طریقے ہیں اصول ہیں، اور الحمدللہ یہ بھی سلسلہ مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اس کو کتابی صرف ایسا نہیں کہ لکھا ہوا ہے، پڑھنا کس طرح ہے وہ بھی طریقہ اب تک ہم تک الحمدللہ پہنچا ہے کہ لکھے ہوئے الفاظ بھی ہیں، اس کے حروف بھی ہیں، سب کچھ ہیں، وہ تو الحمدللہ نہیں مٹ سکا، لیکن پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی نہیں مٹ سکا اور ابھی تک محفوظ ہے، صرف ایک طریقہ نہیں، جو 10 متواتر طریقے ہیں قرآن کریم کے قراءت عشرہ وہ بھی محفوظ ہے الحمدللہ، بلکہ قراءت غیر متواترہ جس کی ضرورت نہیں بھی تھی لیکن اس کو بھی محفوظ رکھا ہے امت نے اور ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں نبوت جو کہ جو بنیادی مقاصد جو بیان کیے گئے اس میں ایک مقصد تھا کہ قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ ان کو سکھائے امت کو، حالانکہ عرب تھے پھر بھی سکھانے کی ضرورت تھی۔ یتلو علیہم آیاتہ وہ یزکیہم، وہی تزکیہ آ گیا۔ تزکیہم کے کیا معنی؟ یزکیہم کے معنی ہے دل کے اندر جو گندگیاں ہیں ان کو صاف کرنا اور ان کو پاک کرنا، سب سے پہلے تو شرک اور کفر کی گندگی کو ہٹانا، اس کے بعد جو انسان کے دل کے اندر کبر ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، نفرتیں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں جو دل کے اندر جو گندگیاں ہیں ان کو دلوں سے نکال دینا اور صاف کر دینا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، ایک تو آپ کی صحبت کی برکت اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے جو عمل کر کے دکھایا، امت کے سامنے پیش کیا، اس سے پوری طرح صحابہ نے اس کو سیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ اچھا یہ ہے تزکیہ، کہ کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے ہمیں اپنے نفس کے لیے انتقام نہیں رہنا ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے انبیاء کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، اور اسی سے پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے سیکھا۔ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تھے، کسی نے آ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ وہ سخت الفاظ کہہ دیے، ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو عجیب لگا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں بیٹھے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شخص اس طرح کہتے تو اس کی گردن اڑا لیتے ہیں، تو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین ہیں، تو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا تو انہوں نے کہا کہ ان کی بھی گردن اڑا دینی چاہیے، بس تو بکر رضی اللہ عنہ بالکل ٹھنڈے ہو گئے، گھر میں تشریف لے گئے، بعد میں ان کو بلایا، کیا کہا تم نے؟ میں نے بس یہی کہا تھا کہ انہوں نے آپ کی گستاخی کی تو اس کی تو گردن اڑا دینی چاہیے۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، آپ نبی تھے، آپ کے لیے تھا، آپ کے بعد کسی کے لیے یہ چیز نہیں ہوگی، اب قیامت تک کے لیے یہ چیز نہیں ہوگی کہ کسی کی گستاخی کرنے کی وجہ سے اس کو اس کے قتل کا حکم، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی وہ کفر تھا۔ تو ان حضرات کے بارے میں تو عجیب عجیب واقعات ان کے ملتے ہیں، ان کے تزکیہ کیا اور انہوں نے کس طرح ان کے جو سادگی کے واقعات ملتے ہیں، پہلے بھی کئی مرتبہ ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ تو یہ ہے دوسرا کام، یتلو علیہم آیاتہ، دوسری چیز وہ یزکیہم، اور تیسری چیز یعلمہم الکتاب، کتاب قرآن کریم کے معانی، تفسیر جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کے بعد والحکمہ، اس کے علاوہ جو احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی۔ تو یہ چار بنیادی مقاصد الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر وہ چار کام ہو رہے ہیں الحمدللہ، کسی بھی ادارے میں اگر یہ چار کام ہو رہے ہیں تو الحمدللہ یہ ایک بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے کہ تزکیہ والے کام میں بھی لوگ لگے ہوں، اور اس کے علاوہ قرآن پڑھنے میں درجہ حفظ بھی چل رہا ہو، اور قرآن پڑھنا اور تجوید اور یہ سلسلے بھی چل رہے ہوں، تفسیر کا سلسلہ بھی چل رہا ہو، اور حدیث کا سلسلہ بھی چل رہا ہو، فقہ بھی چل رہا ہو، جو معانی حدیث ہیں، معانی قرآن ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ چاروں مقاصد کو لے کر ہم آگے چل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب جہاں جن اداروں میں یہ مقاصد ہو رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی، ویسے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بعض ایسی نشانیاں دکھا دیتے ہیں کہ نہیں تم لوگ اچھا کر رہے ہو، تم لوگ اچھا کر رہے ہو، بعض مبشرات ہوتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، جیسے بعض ساتھیوں کو ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اس سے تسلی ہوتی ہے کہ الحمدللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل ہے، جو مقاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ مقاصد پورے ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی، آپ کی رضامندی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی من جانب اللہ بعض اعمال بعض جگہوں کے پیش کیے جاتے ہیں، تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی توجہات حاصل ہوتی ہیں۔ تو خیر، ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس سلسلے میں بہت مفید ہے، جس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. واقعے کی پوری تفصیل میں ہم نہیں جاتے. حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور جلدی میں تھے، رائے پور جا رہے تھے. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق تھا. آ کر پوچھنے لگے کہ ابھی تو میں جا رہا ہوں، جلدی میں ہوں، ایک سوال کر کے جاتا ہوں، تین دن کے بعد آؤں گا، مجھے جواب دے دینا. سوال یہ ہے کہ تصوف کیا بلا ہے؟ یہ تصوف کیا بلا ہے؟ کیا چیز ہے خامخواہ کی تصوف کیا ہے؟ حالانکہ ان کا حضرت رائے پور سے مشائخ سے تعلق تھا، لیکن بس وہ ایک بس تبرک کے حد تک تعلق تھا. تو خیر حیثیت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آؤ گے تب آؤ گے، ابھی جواب سن لو. تصور کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات، اس کی انتہا ہے ان تعبد اللہ کانک ترا. بات ختم ہو گئی. سارے مشکات کو اگر ہم دیکھیں، انہوں نے پہلی حدیث دوسری حدیث مشکات شریف میں پیش کی، پورے تصوف کو بیان کر دیا. کیا تھا کہ انما الاعمال بالنیات. اب تک ہم جو بتا یہ جو باتیں ہوتی رہیں، کل بھی بات آئی تھی نا، ہر چیز میں دھیان لگانا، کیوں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، یہ انما الاعمال بالنیات. تو انسان اس کی ابتدا یہ ہے کہ ہر عمل میں دھیان اور نیت حاضر کرنے میں کیوں کر رہا ہوں، احضار نیت، اور پھر اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہے. یہ کرتا رہے گا اور ساتھ ساتھ میں پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے، جب اس چیز پہ انسان کا دھیان مضبوط ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ پھر اس میں آگے ترقی کرتے ہوئے یہاں تک کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، بس اللہ کی عبادت اس طرح ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کو اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ اصل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا، اذا سألك عبادی عنی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، اذا سألك عبادی عنی، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، فإنی قریب. عجیب آیت ہے، اذا سألك عبادی عنی فقل انی قریب، نہیں ایسے کہ آپ سے پوچھے تو آپ ان کو کہہ دیجئے، نہیں اس کی بھی ضرورت نہیں، میں اتنا قریب ہوں کہ آپ کے واسطے کی ضرورت نہیں، میں کہہ دیتا ہوں. اذا سألك عبادی عنی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کے واسطے کی ضرورت نہیں، میں قریب، میں قریب ہوں. اب اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انی قریب، میں قریب ہوں. بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہم ہیں، لیکن ہمیں وہ احساس باقی نہیں رہا. اس کو ہم مثال سے ایک سمجھتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، کہ ایک شخص ہے جو اندھیرا کمرے کے اندر بند اندھیرا ہے، اور بالکل بند کمرہ ہے اور اس میں کوئی روشنی نہیں ہے، اس کو وہاں بٹھا دیا جائے، اس کو کہا جائے دیکھو یہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہو جس سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، بس دھیان رکھنا، بیٹھ جاؤ کمرے میں. وہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا اس کو کوئی خوف نہیں، اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، سانس کی کسی کی آواز آ رہی ہے، کوئی سو رہا ہوگا، ہلکی سی لائٹ آن ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے شیر ہے وہاں پہ. اب ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا. اب تک بھی پہلے وہ شیر تھا وہاں پر، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، جب نظر آ گیا تو اس کا خوف، یعنی ایسا ہوگا کہ وہاں رہنا مشکل ہو جائے گا، شاید اس کے خوف کی وجہ سے جان ہی نکل جائے، انسان کو ڈر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قریب ہیں، لیکن ہمارے پاس گناہ کہہ لو یا ہماری نفس کی خواہشات ہیں، ظلمتیں ہیں جو انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا وہ احساس نہیں رہتا، وہ احساس نہیں رہتا. جب اللہ تعالیٰ کو کثرت سے انسان یاد کرتا ہے، یاد کرتا ہے، یاد کرتا ہے، تو وہ دھیان اچھی طرح جم جاتا ہے. اب ہر وقت یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اب یہ خیال ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی نظروں سے میں ہٹ نہیں سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے. جتنا وہ دھیان مستحکم ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، اب انسان جب بھی کوئی عمل کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، ان تعبد اللہ کانک ترا. تو یہی ابتدا ہے کہ ہر عمل میں انسان اخلاص کے ساتھ کرے، دھیان کے ساتھ کرے، اور اخیری نتیجہ یہ ہوگا کہ اب ہر عبادت میں اس طرح کر رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے عبادت کر رہا ہوں. ایک شخص ہے جو کسی جگہ کام کر رہا ہے، کام کرتے ہوئے اس کو، یعنی کسی جگہ ملازم ہے، کوئی فیکٹری ہو یا کوئی اس طرح کی کوئی جگہ ہے جہاں پر کوئی مینیجر ہے اور کوئی دوسرا کام کر رہا ہے. اب جب اس کو پتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، تو جیسے ہوتا ہے آج کل ایک کام کر رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے، کام بھی کر لیا، کچھ صفائی کرنی تھی یا کچھ کرنا تھا یہ بھی کر لیا، اور کبھی تھوڑی سی طرف دوسری طرف بھی دھیان دے دیا. لیکن اگر وہ مینیجر یہ جو بھی ہے اس کو اس وقت دیکھ رہا ہے، اوپر سے کھڑے ہو کر اس کو پتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت ہر بالکل دھیان سے کرے گا، اچھی طرح کرے گا. تو ہمیں بھی چاہے ہمیں وہ تصور پوری طرح نہ آتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کم از کم اس کی ظاہری شکل تو اختیار کر سکتے ہیں. وہ کیا کہ اس طرح کریں گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اگر اللہ سامنے ہمیں دیکھ رہا ہو اور ہمارا کوئی بڑا اگر دیکھ رہا ہو, تصور کریں ہمارا کوئی بڑا ہمیں دیکھ رہا ہو, تو ہم کتنی اچھی طرح عبادت کریں گے. تو بس اس طریقے سے ہم عبادت کرنا شروع کر دیں, جو بھی کر رہے ہوں, چاہے نماز ہو, چاہے اور کوئی عبادت ہو, چاہے تلاوت ہو, جو بھی کام کر رہے ہوں. یہ تلاوت میں عام طور سے ایک کوتاہی ہوتی ہے, قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے ہوئے اچھا ادھر بات بھی کر لی, پھر قرآن پڑھ لیا پھر ادھر بات کر لی. ظاہر ہے قرآن کے ادب کا بھی خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے, جس وقت پڑھ رہے ہیں اس وقت پڑھیں, کوئی ضروری بات ہے تو اچھا قرآن بند کیا. اس لیے کہ اب یعنی ایسا نہیں کہ اچھا قرآن آدھی آیت یہاں سے پڑھی پھر وہاں بات کر لی پھر آدھی آیت یہاں پڑھی, یہ بھی مناسب نہیں. قرآن کے آداب کا بھی خیال رکھنا ہے. ان تعبد اللہ میں صرف نماز نہیں ہے, نماز کا تذکرہ نہیں ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ, کوئی بھی عبادت جب کی جائے تو اس نظر سے, اس دھیان کے ساتھ کی جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. یہی تصوف میں سکھایا جاتا ہے. اور اس میں بنیادی چیز اصل دیکھا جائے اس کو تاریخی اعتبار سے, تو پھر یہ لفظ کہاں سے آیا اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی, اس لفظ کی کیسے شروع ہوا. تو جیسے میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں اگر ایک چیز ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یہ سلسلہ چل رہا ہے. اتنا ہے کہ اس کے نام میں فرق آتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حجت الوداع کا واقعہ پیش آیا, اور حجت الوداع تک تو دین مکمل ہو چکا تھا. جیسے میں نے بتایا قرآن کی آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد بھی بعض آیتیں نازل ہوئی تھیں. اب حجت الوداع بھی ہو چکا, دین مکمل ہو چکا, قرآن نازل ہو چکا ہے, صحابہ سیکھ چکے ہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس دوران ایک شخص آتا ہے, جس کو سب نے پڑھا ہوگا حدیث جبرائیل, کہ ایک شخص آتا ہے جس کو کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے, کوئی نئی شکل ہے, کوئی نئی شکل ہے. عام طور پہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں مشہور, ان کی شکل میں آیا کرتے تھے عام طور پہ, لیکن یہاں اب کسی اور شکل میں آئے. صحابی فرماتے ہیں, عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اچھا لا یعرفہ منا احد, کوئی نہیں جانتا تھا. لیکن کوئی نہیں جانتا تھا اس کا مطلب ہے باہر سے آئے تھے, سفر سے آئے ہوں گے. لیکن لا یرا علیہ اثر السفر, ان پر سفر کے بھی کوئی آثار نہیں تھے. اس زمانے میں ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی سفر سے آئے اور پتہ نہ چلے کہ سفر سے آیا, اس لیے کہ مٹی ہے, گرد و غبار ہے, میلے کپڑے ہوں گے, بالوں پر بھی مٹی اڑی ہوگی, لیکن یہ تو بالکل صاف شدید و بیاض ثیاب اور شدید و سواد شعر, بال بھی بالکل کالے کی مٹی اور گرد و غبار بھی آثار بھی اس پر نہیں تھے, اور یعنی نوجوان بھی بالکل سفید بال بھی نہیں اور گرد و غبار کے آثار بھی نہیں, کپڑے بھی بالکل صاف. تو نہ سفر کے آثار اور نہ یہ ہے کہ اچھا یہاں رہتے ہیں تو اچھا ٹھیک ہے یہاں کا ہوگا تو ابھی گھر سے تیار ہو کر آیا. لا یعرفہ منا احد, بہرحال یہ سب چیزیں اس طرح پیش آئیں کہ صحابہ دیکھنے لگے کہ ہوتا کیا ہے, کوئی نئی چیز ہو رہی ہے جو عام طور پہ ہمارے ساتھ اس طرح ہوئی نہیں. اب پوری طرح متوجہ ہو گئے صحابہ رضی اللہ عنہم. بہرحال جو بھی واقعہ ہوا روایت مفصل ہے, اس میں آ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب آ کر بیٹھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب آ کر بالکل گھٹنوں سے گھٹنا قریب رکھ کر. تو یہ بھی عجیب تھا کہ ایک شخص باہر سے آ رہا ہے اور اس طرح ہم اتنا قریب آ کر بیٹھ گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ رہے ہیں, سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب میں فرماتے ہیں تو جو سارے سوال کرنے آئے ہیں وہ کہتے ہیں صدقتا آپ نے سچ کہا. اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک نیا آدمی باہر سے آیا, اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تعلیم حاصل کی نہیں, جب یہاں سے نہیں سیکھا تو کہاں سے سیکھا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے آپ نے صحیح کہا. اب سوال بھی بڑے اچھے, جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں تو اس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صدقتا آپ نے سچ کہا. ہر چیز عجیب تھی, کیوں؟ تاکہ صحابہ اچھی طرح, جب کوئی چیز عجیب ہوتی ہے تو سننے والے اچھی طرح اس چیز کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں. تو ایک سوال تھا اسلام اخبرنی, یعنی اسلام کے بارے میں, اچھا ایمان کیا ہے, اور سوال تھا احسان کیا ہے, مل احسان, یہ احسان وہی تھا جس کو میں بتا رہا ہوں, اسی کو بعد میں اس کا نام تصوف پڑ گیا, احسان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. یہ تین سوالات گویا کہ یہ بنیاد ہے اسلام کی. اس کے بعد سوال تھا کہ اچھا قیامت کے بارے میں بتا دیجئے, قیامت کے بارے میں بتا دیجئے. سوال جواب پورے ہوئے تو اخیر میں جا کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا چند دنوں کے بعد کہ جانتے ہو جو آئے تھے سوال کرنے آئے تھے وہ کون تھے, جانتے ہو وہ کون تھے, کہا کہ اللہ و رسول عالم مجھے تو پتہ نہیں وہ کون تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ جبریل, وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اتاکم یعلمکم دینکم, یہ اصل بڑا حصہ جو ہے نا کہ اتاکم یعلمکم دینکم, وہ اس لیے آئے تھے تو تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دے. حالانکہ دین مکمل ہو چکا ہے, صحابہ اس کو سیکھ چکے ہیں, لیکن اب خلاصہ دین کا سکھانے کے لیے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا جا رہا ہے کہ تاکہ یہ سوالات کر لیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گویا مہر لگا دیتے ہیں کہ یہ دین کے اجزاء ہیں جس کے بارے میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا تھا. اتاکم یعلمکم دینکم, تو گویا کہ اسلام جس طرح ضروری ہے, ظاہری ارکان جو اعمال جو ہم ادا کرتے ہیں, دل کے اندر عقائد وہ ضروری ہیں, اسی طرح احسان یہ بھی ضروری ہے. گویا کہ تین شعبے ہو گئے بنیادی طور پر, تین ارکان ہو گئے دین کے, ایمان جس کو ہم عقائد کہہ سکتے ہیں, اللہ کا ایک ہونا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جس کو ہم دل میں ماننے والی جو باتیں, عقائد کی جو باتیں ہیں اس سے متعلق, یہ تو ہو گیا عقائد. دوسرے ہو گئے ظاہری اعمال, نماز کس طرح پڑھنی ہے, اس کے لیے وضو کیسا کرنا ہے, روزہ کس طرح رکھنا ہے, زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے, کیا شرائط ہیں, کیا ارکان ہیں, کیا آداب ہیں, یہ سب چیزیں کتب فقہ میں بیان کی جاتی ہیں. تو یہ اس کو لفظ اسلام میں بیان کر دیا جاتا ہے. اور تیسری چیز ہے جس کا تعلق انسان کے دل کے اعمال سے ہے, دل میں اچھائی کیا ہو, برائی کیا ہو, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ہے وہ دل کی کیفیت ہوتی ہے, اور صبر ہے وہ دل کی کیفیت ہوتی ہے, تواضع ہے وہ دل کی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ اچھی چیزیں ہیں جو مطلوب اور پسندیدہ ہیں, اور دل میں کچھ چیزیں ہیں جو ناپسندیدہ, کبر ہے, عجب ہے, حسد ہے, بغض ہے, کینہ, یہ چیزیں جو اچھی نہیں ہیں. تو یہ دل کے جو اعمال ہیں ان کو احسان میں بیان کیا جاتا ہے. جب دل اس طرح کی گندگیوں سے صاف ہوگا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں فرماتے. جس دل کے اندر کوئی گندگی ہو, دنیا کی محبت یا عجب اور اس طرح کی چیزیں ہوں, وہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کہاں آ سکتی ہے؟ تو اس لیے جب تک دل کے اندر سے یہ گندگیاں نکلتی نہیں ہیں, تب تک اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کی خشیت اس دل کے اندر نہیں آ سکتی. اور تصوف میں یہی سکھایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو الگ الگ نام نہیں ہوا کرتے تھے مختلف چیزوں کے, الگ الگ نام نہیں ہوتے تھے, یعنی دین ہے. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد, تو فقیہ کا لفظ دین کی سمجھ رکھنے والا, اس میں عقائد بھی آ گئے, اعمال ظاہرہ بھی آ گئے, اعمال باطنہ دل والے اعمال بھی آ گئے, سب کچھ آ گیا اس میں. لیکن بعد میں پھر علوم تقسیم ہوئے, تو اچھا نہیں یہ علم تفسیر کہلائے گا, یہ علم حدیث کہلائے گا, علم حدیث میں پھر یہ فن اسماء الرجال کہلائے گا, یہ فلانا فن, یہ فلان, الگ الگ نام اس کے رکھے گئے. علم صرف الگ ہو گیا, علم اشتقاق الگ ہو گیا, علم نحو الگ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تقسیمات نہیں تھی. تو اسی طرح یہ علم جو ظاہری اعمال سے متعلق علم ہے اس کو فقہ کہا گیا, اور دل کے اعمال سے متعلق جو کچھ باتیں ہیں اس کو علم تصوف کہا گیا. یہی جس کو ہم تزکیہ کہہ سکتے ہیں, یہی جس کو ہم احسان کہہ سکتے ہیں. اب سوال یہ کہ تصوف لفظ ہے کیا؟ کتابیں بھری ہیں, اس میں بہت سے اقوال ملیں گے 10 کے قریب. آسان سی بات یہ ہے کہ جب صحابہ کا دور کا ختم ہونے لگا اور تابعین کا دور تھا, تو اس وقت بوش مشائخ نے دیکھا کہ اب لوگوں میں چونکہ فتوحات وغیرہ کی وجہ سے مال بھی کثرت سے آنے لگا تھا, تو کچھ مشائخ نے یہ دیکھا کہ لوگوں میں اب دنیا داری تھوڑی زیادہ ہونے لگی, اچھے اچھے لباس پہننے لگے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو زندگی بہت سادہ ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں, ہمیں تھوڑا سا لوگوں کو یہ بھی دکھانا چاہیے کہ اصل طریقہ جو ہے اسلام کا وہ سادہ لباس اور سادگی اور یہ اچھے اچھے لباس وغیرہ سے بچنا ہے. تو انہوں نے اس زمانے میں جو سادہ لباس سمجھا جاتا تھا وہ اون کا لباس ہوتا تھا, یہ صوف جس کو کہتے ہیں صوف. تو اسی سے یہ جماعت جو ہے, یہ صوف استعمال کرنے والے لوگ, صوفیہ اور تصوف, اسی سے یہ لفظ, پھر ان کے لیے صوفیہ کا لفظ اور صوفی کا لفظ جو بنا ہے وہ وہاں سے بن گیا صوف کے لفظ سے, کہ اونی لباس یہ لوگ پہنتے تھے. ایک وجہ یہ ہے, اور بھی وجوہات بیان کی گئی ہیں. صفائے قلب, بعضوں نے فرمایا کہ وہ دل کی صفائی کا کام کرنے سے تعلق رکھتا ہے. بہرحال نام جو ہے یہ بات کا ہے, لیکن کام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے. جب بھی کسی لفظ کے بارے میں دیکھنا ہو تو اس کی حقیقت کو دیکھا جائے گا, اس کے نام کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا واقعہ بھی خاص طور پہ اہل علم اور طلبہ کے لحاظ سے بہت مفید رہتا ہے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے. حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, ان کے اپنے والد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کے والد اور اوپر والا سلسلہ جو تھا ان کا بدعات وغیرہ سے کافی تعلق رہا تھا, لیکن بعد میں وہ پھر دیوبند کے علماء وغیرہ سے فن حدیث میں ان چیزوں میں جب انہوں نے ان کو قریب سے دیکھا اور کچھ بعض ایسے واقعات پیش آئے تو وہ متاثر ہوئے کہ نہیں یہ لوگ جن کو ہم سمجھتے تھے کہ گستاخ رسول ہیں نہیں نہیں یہ لوگ تو بہت زیادہ عاشق رسول ہیں. تو انہوں نے اپنے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ہمت کی اور اپنے والد صاحب سے یہ کہا کہ مجھے دیوبند پڑھنے جانا ہے حدیث پڑھنے کے لیے. انہوں نے کہا وہیں جانا چاہیے. والد صاحب نے بھی تائید کی اور مجھے چھوڑنے گئے تھے. تو خیر اپنا وہ واقعہ بیان فرماتے ہیں. پڑھ لیا, ابتدائی تعلیم کہیں اور ہوئی تھی, پھر اس کے بعد انتہا جو ہے وہ دیوبند سے متعلق ہوئے. اس کے بعد پھر وہ اپنے کاموں میں لگے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام بھی لیا. وہ کچھ مشاغل وغیرہ میں جب مصروف انسان ہوتا ہے تو کبھی انسان کو دل چاہتا ہے اچھا یہ دنیا کے مشاغل اتنے زیادہ ہو گئے, چاہے دینی ہی سلسلے ہوں لکھنے کا اور بیان کا, اور چاہتا ہے کہ اچھا تھوڑا سا میں الگ تھلگ ہو کے تھوڑا سا کچھ وقت کے لیے فارغ اور رخصو ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاؤں, یا کم از کم یعنی دنیا کے مشاغل سے یا اس طرح کے مشاغل سے تھوڑی دیر کے لیے نکل جاؤں. کہاں جانا چاہیے, کچھ مشورہ کیا, بات چیت کی, تو یہ طے ہوا کہ اچھا مناسب جگہ جو ہے الگ تھلگ ہونے جانا ہے تو رائے پور چلے جاؤ, وہاں بزرگ بھی ہیں حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, وہاں چلے جاؤ تو وہاں کچھ وقت گزار لیں گے اور یکسوئی بھی ہے دنیا باقی دنیا سے الگ تھلگ ہے. وہاں تشریف لے گئے حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, باوجود یہ کہ ان کا بالکل ایک چھوٹی سی جگہ اور گاؤں تھا اور یعنی چھوٹی جگہ تھی لیکن اور پکی کوئی سڑک بھی نہیں تھی, کوئی مضبوط روڈ بھی نہیں تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے. اب تو خیر گاڑیوں وغیرہ کے راستے بہت آسان ہو گئے تو اس وقت تو ایسا نہیں تھا. خیر یہ وہاں پہنچے لیکن وہاں رہتے ہوئے بھی بہت سی دنیا کے حالات اور اس کی خبروں کا پورا علم رکھتے تھے وہاں ہوتے ہوئے بھی. جو میرے جیسے لوگ تو آبادی میں رہتے ہوئے بھی ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے دوسرے حضرات سے میں معلوم کرتا رہتا ہوں خبریں کیا چل رہی ہیں. تو بہرحال حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہاں رہتے ہوئے ان کو دنیا کے حالات کا علم اور کتنی گہری نظر رکھتے تھے وہ. تو حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے فرماتے ہیں شام کو حضرت میرے ساتھ بیٹھے, مغرب کی نماز بھی ہوئی, مغرب کی نماز کے بعد پھر نوافل وغیرہ سے فارغ ہو کے میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھا تھا تو ذاکرین اپنے ذکر میں لگ گئے اور ذکر جہری وہاں کا تو مشہور ہے رائے پور کا. تو خیر جب بھی چلے جاؤ وہاں پر وہاں کے ذکر کی ایک خاصی کیفیت ہوتی ہے تو وہاں ذاکرین اپنے ذکر میں لگ گئے. تو ہمارے میں نے جب ان کو دیکھا لا الہ الا اللہ اور ضربے لگا رہے ہیں اور زور زور سے, میں نے کہا حضرت ہم نے جہاں تک پڑھا ہے کتابوں میں اور جو کچھ ہم نے دیکھا ہے کتابوں میں دیکھا ہے اور جو پڑھا ہے اور جو ہم نے سیکھا ہے قرآن و حدیث ان کی تعلیمات میں, اس میں کہیں یہ چیز تو نہیں ملتی ہمیں. انہوں نے کہا یہ تو فارغ لوگ بیٹھے ہیں ان کا کچھ کام ہے نہیں, تو ان کو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا دیا, تم تو مصروف کا اچھے کام میں لگے ہوئے ہو, ان باتوں کو چھوڑو اور کچھ سوالات شروع کر دیں مسلمانوں کے حالات وغیرہ کے سلسلے میں اور دوسری بات میں. فرماتے ہیں وہ ایسا موضوع تھا کہ مسلمانوں کے حالات وغیرہ میرے لیے دلچسپی بھی تھی اور وہ آپ رائے پوری رحمۃ اللہ نے مجھے ان باتوں میں لگایا تو ان باتوں میں لگ کے پھر وہ ختم ہو گیا. بہرحال ایک یہاں پر ایک خاص بات ہے جو طلبہ کے لحاظ سے مفید ہے کہ اس وقت جب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح جواب دیا تو فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ ان کو میرے سوال کا جواب نہیں آتا اس وجہ سے مجھے جواب نہیں دے رہے, بلکہ میں نے یہ سوچا کہ شاید میرا سوال جو ہے وہ سچے طالب کا یعنی سچا جو طالب حقیقی ہوتا ہے اور سچی طلب رکھنے والا ہوتا ہے اس کا سوال نہیں ہے, اس وجہ سے مجھے جواب نہیں دیا گیا ہے, نظر انداز کیا گیا ہے. لیکن یعنی ان پر اشکال نہیں ہوا, یہ بڑی چیز ہے طلبہ کے لحاظ سے نا کہ چیزیں کو استاد میرا جواب نہیں آیا اس وجہ سے دوسری بات میں لگا دیا. نہیں, بعض موقع ایسا ہوتے ہیں کہ ابھی اس کے جواب سے شاید فائدہ نہیں ہوگا تو کسی اور موقع پر سمجھا دیا جائے گا. اس سے ایک اور واقعہ یاد آیا, حضرت مولانا عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بھی واقعہ ہے اوروں کا بھی ہوگا. حضرت مولانا عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایک خدام بیٹھے ہوئے تھے تو ایک خادم نے ان سے یہ پوچھا کہ حضرت یہ ہمارے لوگوں میں یہ دیکھا ہے کہ کسی بزرگ کی قبر ہوتی ہے تو اس کے پاس دفن ہونا چاہتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہے, ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال اپنے قبروں میں جانا ہے, بزرگ کے پاس ہونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. تو انہوں نے زبانی جواب دینے کے بجائے یہ فرمایا, خادم وہاں تھے ان کو وہ پنکھا دے رہے تھے تو خادم سے پوچھا تم کس کو پنکھا دے رہے ہو, مجھے حضرت کو محمد غنی رحمۃ اللہ علیہ ان کو ہوا دے رہے تھے. ان سے پوچھا تمہیں ہوا آ رہی ہے, ہاں آ رہی ہے. کیا بس اسی طرح ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کسی پر نازل ہو رہی ہیں تو نازل تو اس پر ہو رہی ہے لیکن پاس والوں پر بھی تو وہ رحمتوں کا کچھ نہ کچھ اثر پہنچ ہی جاتا ہے, تو اس وجہ سے لوگ اس طرح دنیا میں بھی دنیا میں بھی صلحاء کے پاس رہنا چاہتے ہیں کہ ان پر جو رحمت نازل ہوگی تو ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے گا, اور دفن ہونے میں بھی اسی طرح کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی تو ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ مل جائے گا. تو خیر مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو مجھے جواب نہیں ملا, اور پھر باتیں دوسری شروع ہوئی تو مجھے مناسب بھی نہیں لگا کہ میں کوئی بات کروں. تو خیر اس کے بعد میں رات کو عشاء کے بعد تو پھر اپنے اپنے آرام وغیرہ, اور پھر وہ یہاں کی جو معمولات اور ترتیب ہوتی تھی وہ چلتی رہی. فرماتے ہیں دوسرے دن پھر اسی طرح ہوا, دن گزار لیا, دوسرے دن اسی طرح ہوا, شام کو پھر مغرب کے بعد ہم بیٹھے, ذاکرین نے ذکر شروع کیا, میں حضرت رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھا. پھر میں نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت میں نے کل بھی پوچھا تھا اور یہ تھا کہ یہ ذکر یہ کیا ہے, یہ ہم نے تو کبھی جو کچھ کتابوں میں پڑھا ہے اس میں تو ایسا کچھ ملتا نہیں ہے. تو حضرت فرمایا چھوڑو, میں نے کل بھی بتایا تھا, یہ تو فارغ لوگ ہیں تو ان کو اس کام میں لگے رہنے دو, تم جو کام کر رہے ہو تو بہت اونچا کام ہے, تم اپنے کام جو کر رہے ہو وہ اچھا کر رہے ہو. پھر اس کے بعد وہی سوالات مسلمانوں کے حالات وغیرہ, اور تو فرماتے ہیں پھر وہ طویل سلسلہ شروع ہوا اور ان باتوں میں ہم لگ گئے. فرماتے ہیں کہ مجھے بہرحال یہ چیز اب کھٹک رہی تھی, پہلے دن تو چلو ٹھیک ہے, دوسرے دن بھی حضرت نے اسی طرح جواب دیا تو میرے دل میں یہ سوال اب ابھرنے لگے کہ کیا ہے. تو فرماتے ہیں رات کو جب میں بستر میں لیٹا تو دیر تک خود ہی اپنے آپ سے میں سوال جواب کرتا رہا, میں خود ہی سوال جواب کرتا رہا, اچھا اس پر یہ اشکال ہے, نہیں لیکن اس کا یہ جواب ہے, نہیں یہ اشکال ہے اس کا یہ جواب ہے, خود ہی سوچتا رہا. فرماتے ہیں دوسرے دن فجر کے بعد, اس کے بعد فجر کے بعد حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ چلنے کے لیے ٹہلتے تھے اور چلتے ہوئے اپنے امراض وظائف وغیرہ پڑھا کرتے تھے, یہ ان کا روزانہ کا معمول ہوا کرتا تھا فجر کے بعد, اور اس وقت زیادہ خدام ساتھ نہیں ہوتے تھے, ان کو ساتھ رکھ لیا, ٹھیک ہے یہ ساتھ ساتھ چل گئے تو ٹھیک ہے. چلتے ہوئے پھر کہیں موقع آیا تو پھر چلتے ہوئے ہی سوال کر لیا کہ حضرت میں کل میں خود ہی اپنے آپ سے اس بارے میں سوال جواب کرتا رہا, جو میں آپ سے پوچھ رہا تھا تو میں خود ہی رات کو دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا, اور میں یعنی اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اتنے سارے مشائخ جو اللہ تعالیٰ نے جن سے دین کا بڑا کام لیا, جو مجدد ہوئے, جن کے بارے میں امت نے یعنی امت کا اتفاق ہے کہ وہ دین کے بڑے داعی ہوئے, سنتوں کے داعی ہوئے, ان سے دین کا اتنا کام لیا گیا, تو وہ سب بھی اسی طرح ذکر وغیرہ کے کام میں مصروف ہوتے تھے, اسی طرح کا ذکر وہ بھی کرتے تھے, تو ظاہر ہے یہ سب لوگ غلط تو نہیں ہو سکتے ہیں. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ سب لوگ غلط نہیں ہو سکتے. یہ بھی دیکھو سچے طالب کی ایک بات ہے کہ یعنی آج کل تو ایسا ہوتا نا, نہیں سب غلط ہوں گے, کوئی مشکل نہیں لگتا سب کو غلط کہہ دینا, نہیں ان کے اندر چونکہ وہی جو ہے نا بڑوں کی جو عادات اور بڑوں کی جو تعلیمات تھیں وہ انہوں نے حاصل کی تھیں, سیکھی تھیں, ان کا کہ یہ سب غلط تو نہیں ہو سکتے, تو مجھے یقین ہے, بس یہ ہے کہ میں سمجھ نہیں سک رہا ہوں کہ کہاں پر مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے کہ یہ چیز مجھے کیوں سمجھ نہیں آ رہی. اب حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ نے سوچا کہ ہاں اب موقع ہے سمجھانے کا, یہاں تک تو آ گئے. فرمایا کہ دیکھو مولانا, آپ کو اتنا ہی تو اشکال ہے نا کہ شاید یہ بدعت ہوگا, تو بدعت کی تعریف کیا ہے, بس وہاں سے پورا مسئلہ حل ہو گیا, وہاں سے پورا مسئلہ حل ہو گیا کہ بدعت کی تعریف کیا ہے. میں کہ بدعت یعنی دین میں کوئی ایسی چیز شامل کر لینا جو دین میں نہ ہو, بس یہی ہے. پھر اس کے بعد جو حضرت نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو یہ دین, یہ جو ہم یہ جو تصوف کے جتنے اعمال ہیں, یہ دیکھو کہ اگر کوئی انسان کے سامنے کوئی مقصد ہے جو شریعت نے جس کو متعین کیا ہو کہ یہ مقصد ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے, اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی راستہ اور اسباب اختیار کرتا ہے تو وہ راستہ اور اسباب کیا اس کا بھی ثابت ہونا, شریعت سے ثابت ہونا یا سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے, یا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی جائز راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے. مدارس ہیں, علم دین حاصل کرنا جو ہے وہ تو طلب العلم فریضۃً, وہ تو ایک لازم ہے اور ایک مطلوب ہے شریعت میں, لیکن دین سیکھنے کے لیے انسان اگر اچھا مدارس قائم کرتا ہے اور اس میں طلبہ آتے ہیں, داخلے کے شرائط ہوتے ہیں, اتنے بجے یہ کلاس ہوگی, اتنے بجے یہ کلاس ہوگی, تو کیا ان سب چیزوں کا قرآن و حدیث سے ثابت ہونا ضروری ہے؟ نہیں, تو ضروری نہیں ہے, تو اسباب ہیں. جب یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں اس لیے کہ مقصد جو ہے وہ ثابت ہے اور وہ مطلوب ہے شریعت میں, اور یہ جتنے ذرائع اور راستے ہیں جو ان کو حاصل کرنے کی جو صورتیں اختیار کی گئی ہیں وہ صرف اتنا ہے کہ خلاف شرع نہیں جائز ہیں, فرمایا کہ بس یہی تصوف کا بھی معاملہ ہے کہ تصوف کا مقصد دل میں اللہ کی یاد کو بٹھا دینا اور اللہ تعالیٰ کا دھیان قائم کر دینا, جس کی ابتدا ہوئی تھی ان تعبد اللہ کرنے کا طرح, کہ دل میں اللہ کی یاد کو جمع دینا اور دھیان کا قائم ہو جانا, جب یہ چیز مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان تجربات کی بنیاد پر مشائخ نے یہ دیکھا کہ اس سے زیادہ جلدی فائدہ ہوتا ہے, تو اس طریقے سے جب فائدہ ہوتا ہے تو وہ جائز طریقہ ہے, اس کو اختیار کیا گیا. اب ظاہر ہے اس میں جو اذکار ہیں بہت سے تو مسنون ہیں, اس اوراد ہیں, لا الہ الا اللہ ہے یا اللہ اللہ ہے, یا اسی طرح تسبیحات ہیں یا درود شریف ہیں, استغفار ہے, تلاوت ہے. اکثر اعمال تو وہ ہیں جو جس کی قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے, بس اتنا ہے کہ یہ ذکر کا خاص طریقہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. اس کی بنیاد صرف تجربے کی بنیاد پر ہے کہ تجربے سے یہ ثابت ہے کہ اس میں فائدہ جلدی ہوتا ہے. اگر کسی کو اور طریقے سے فائدہ ہوتا ہے, مقصد حاصل ہو جاتا ہے, تو اس طریقے سے کر لیں, کوئی پابندی نہیں کہ یہی طریقہ اختیار کرنا ہے. لیکن اس میں چونکہ فائدہ آسانی سے ہوتا ہے, جلدی ہوتا ہے, تجربے سے ثابت ہے, اس وجہ سے طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں میرا پورا اشکال ختم ہو گیا. فرماتے ہیں اب میں نے سوچا کہ اچھا پھر میں بھی بیعت ہو جاؤں, مجھے بھی کچھ سکھا دیجیے. لیکن اشکال یہ تھا کہ اگر میں بیعت ہو جاتا ہوں تو اچھا پھر مجھے کام چھوڑ کے یہاں آنا پڑے گا, اور میں تو بہت مصروف ہوں. وہی عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ میں بہت مصروف ہوں, میں یہاں آ جاؤں گا تو میرے کاموں کا کیا ہوگا. تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تصوف کام چھڑانے کے لیے نہیں ہوتا, یہ تصوف کام دینی کام چھڑانے کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ جو کام انسان کر رہا ہے اس میں مزید قوت پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور واقعی ہم تاریخ میں دیکھیں تو اسی طرح ہوا, جنہوں نے اس فن کے ساتھ تعلق رکھا اور دین کا کام کیا, ایک ایک شخص نے کتنے کتنے لوگوں کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ بن گئے. اور جنہوں نے اس فن سے تعلق نہیں رکھا, ظاہری خدمات وہ کی ہوں گی لیکن دیکھ لو کہ وہاں پر کتنا نقص سامنے آتا ہے. یہ تو تاریخ دیکھنے سے انسان خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ کیا حالات پیش آئے. بہرحال تو نام اصل نہیں ہے, اصل دیکھنا ہے اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے. ایک بات دوسرا یہ دیکھنا ہے, کہ شریعت میں جو چیز مقصود ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی راستہ جیسے مدرسہ ہے یا جیسے ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں, تو یہ چیزیں اگر ثابت نہ بھی ہوں لیکن یہ ہے کہ مقصد جو ہے وہ شریعت میں مطلوب ہے اور پسندیدہ ہے, قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے, اس کے لیے انسان راستہ جو بھی اختیار کر لے جائز ہونا چاہیے, خلاف شرع راستہ نہیں ہونا چاہیے. جائز راستہ کوئی اختیار کر لے فائدے اور علاج کے طور پر تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہی چیز تصوف کا خلاصہ ہے. بہرحال اصل چیز ہے دھیان کو جمع لینا, عبادات میں دھیان کا لگ جانا, تاکہ ہمارے اعمال جو ہم کر رہے ہیں ان اعمال کے اندر وزن اور قیمت پیدا ہو جائے. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہی کہ ہر چیز میں دھیان, اور یہ کوشش کرے کہ جب بھی عبادت ہے تو عبادت میں یہ خیال رہے کہ انت عبد اللہ کانک تراہ, کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے عبادت کر رہے ہیں. اور اس کے لیے اسباب کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے جو سنت اللہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ماحول بھی چاہیے ہوتا ہے, اور یہ ماحول کا الحمدللہ ایک اثر ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہمیں یہاں رہتے ہوئے اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی, لیکن باہر کے لوگ جب آتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا واقعی یہاں کیا چیز مل رہی ہے. تو ماحول جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے, اس کا بھی ایک بڑا فائدہ ہے. اور انسان کو صراط الذین انعمت علیہم, وہ بھی ضروری ہے کہ انعمت علیہم جو لوگ ہیں نیک لوگ جو نیک کام کر رہے ہیں ان کو دیکھو اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو, تاکہ انسان خود بخود وہ بھی اعمال میں لگنا شروع ہو جائے. اور اپنے آپ کو کوشش کرو کہ دیکھو اعمال میں کہیں کوتاہی ہے کہیں غلطی ہے, جیسے میں کہا تھا قرآن پڑھتے ہوئے مذاق ہنسی نہیں, اس کا اپنا ایک وقت ہونا چاہیے, اس کا ایک اپنا ایک وقت ہونا چاہیے, اس کا ایک طریقہ ہے, اس کا ایک ادب ہے, اس کو ادب کے ساتھ کرو تو انشاءاللہ اس کے منافع اور فوائد حاصل ہوں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.